بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مصر میں مرسی حکومت کا خاتمہ اور فوجی ٹیک اوور۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ہاں ناظرین، مصر میں سر انجام فوج نے ٹیک اوور کر لیا، آئین کو معطل کر دیا، منتخب صدر محمد مرسی کو برخاست اور گرفتار کر لیا۔ فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح نے آئینی عدالت کے سربراہ عدلی منصور کو عبوری صدر نامزد کیا اور عدلی منصور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ معزول صدر محمد مرسی کو گرفتار کر کے فوجی ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ فوجیوں نے اسی کے ساتھ اخبار المسلمین کے دیگر سینئر رہنماؤں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ معزول صدر محمد مرسی اور ان کے حامیوں نے فوج کے اس اقدام کو بغاوت سے تعبیر کیا ہے، جبکہ ان کے مخالفین نے اس کو انقلاب اور اس کے ثمرات کی حفاظت کے لیے فوج کی کاوش قرار دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم فوج کے اس اقدام کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اس کے محرکات کیا ہیں، یہ انقلاب اور جمہوریت کو سبوتاش کرنے کا اقدام ہے یا جیسے کہ مرسی اور اخوان المسلمین کے مخالفین کا کہنا ہے یہ انقلاب اور اس کے ثمرات کے تحفظ کا اقدام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو کچھ ہوا اس کے اسباب فراہم کرنے میں خود اخوان المسلمین اور مرسی کا کردار کیا رہا ہے، اور جن ملکوں میں اسلامی بیداری کے تحت انقلاب آیا ہے یا جن ملکوں میں انقلابی تحریکیں جاری ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے دہلی اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے سینئر تجزیہ نگار شعیب رضا فاطمی کو۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار تنویر حسین، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب کو۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
مصر کی فوج کی جانب سے صدر محمد مرسی کی برطرفی اور ملک کے آئین کی معطلی کے اعلان کے بعد محمد مرسی سمیت اخوان المسلمین کے اہم رہنماؤں کو حراست میں لے کر ایک فوجی اڈے میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اے ایف پی نے مرسی کے سینئر مشیر اسام الحداد کے بیٹے جہاد الحداد کے حوالے سے بتایا کہ مرسی اور معزول حکومت کے اہم رہنما ریپبلکن گارڈز کلب میں نظر بند ہیں۔ مصر کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح السیسی نے بدھ کی شام ملک کے آئین کو معطل کر کے اعلیٰ آئینی عدالت کے چیف عدلی منصور کو ملک کا عبوری سربراہ منصوب کیا ہے۔ محمد مرسی کے فیس بک کے صفحے پر پیغام میں فوج کے اقدامات کو فوجی بغاوت قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ ان کے پیغام میں فوجیوں اور مصری شہریوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے فوجی بغاوت کی حمایت سے انکار کریں۔ فوج کی جانب سے مرسی کی برطرفی کے اعلان کے بعد مصر میں مرسی کے مخالفین اور ان کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ اس سے پہلے بھی متعدد افراد مارے جا چکے ہیں۔ منگل کو رات گئے قوم سے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں محمد مرسی نے کہا تھا کہ وہ صاف و شفاف انتخابات کے ذریعے ملک کے صدر منتخب ہوئے ہیں اور مرتے دم تک اپنے آئینی عہدے کی حفاظت کریں گے۔ محمد مرسی کی تقریر کے بعد فوج کی جانب سے فیس بک پر ایک بیان میں کہا گیا کہ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم مصر اور اس کے لوگوں کو دہشت گردوں، بنیاد پرستوں اور بے وقوفوں سے بچانے کے لیے اپنا خون بھی دیں گے۔ مصر میں محمد مرسی کی معزولی پر الگ الگ رد عمل سامنے آئے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے مصری حکومت کی برطرفی پر تشویش ظاہر کی ہے، جبکہ سعودی عرب سمیت خلیج فارس کی ریاستوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے مصر میں صدر مرسی کی حکومت کی برطرفی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے فوری طور پر سول حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مرسی حکومت کی برطرفی کو فوجی بغاوت سمجھا گیا تو واشنگٹن مصر کے لیے 1.5 ارب ڈالر کی امداد روک دے گا۔ ادھر امریکی ایوان نمائندگان نے اپنے ایک بیان میں صدر مرسی کی معذوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے بدھ کی شب اپنے ایک پیغام میں مرسی کی برطرفی کا خیر مقدم کیا اور عدلی منصور کو صدر بننے پر مبارکباد پیش کی۔ خلیج فارس کی دیگر عرب ریاستوں نے بھی مصر میں صدر مرسی کی حکومت کی برطرفی کا خیر مقدم کیا ہے۔ عدلی منصور کو فوج نے ایسے وقت میں مصر کا نیا عبوری صدر منصوب کیا ہے کہ جب انہیں اس سے صرف 2 دن قبل ملک کی سپریم آئینی عدالت کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ مصر کی سپریم آئینی عدالت کے عہدے پر مرسی نے منصور کو خود نامزد کیا تھا، جس کے بعد فوج کی جانب سے آئین کی معطلی نے انہیں سیاسی اقتدار کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے خیال میں مصر میں اب منظر نامہ کچھ اس انداز کا ہے کہ فوج کے سربراہ اور وزیر دفاع عبد الفتاح السیسی در حقیقت ملک کے سب سے زیادہ با اختیار عہدیدار ہیں، اور اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے وہ در حقیقت شہری رنگ روپ میں اور دین کے سائے میں ایک فوجی انقلاب ہے، کیونکہ یہ انقلاب جمہوریت کے وعدے کے ساتھ ہوا اور اس کے لیے فوج نے شیخ الازہر، سلفی جماعت النور اور بزرگ عیسائی پیشوا کو اپنے ساتھ شامل کر کے محمد مرسی کی حکومت کو برطرف کیا۔ شہری رنگ سے مراد یہ ہے کہ فوج نے سپریم آئینی عدالت کے سربراہ کو ملک کا عبوری سربراہ بنایا ہے، 6 مہینے کے بعد صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے اور نئے آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ٹیکنوکریٹس کی ایک ٹیم تشکیل دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن تجزیہ نگار اسے فوجی بغاوت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں اقتدار اس وقت فوج کے سربراہ السیسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فوج اپنے نقش راہ کو کیسے عملی جامہ پہناتی ہے اور اس پر اخوان المسلمین کا رد عمل کیا ہوگا۔ مصر کی سڑکوں پر محمد مرسی کی حمایت میں مظاہرے کرنے والوں کا رویہ کیا رہے گا؟ محمد مرسی واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اپنی قانونی حیثیت کے دفاع کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ اخوان المسلمین کے بلتاجی جیسے رہنماؤں نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ جام شہادت پینے کے لیے میدان میں اترے۔ مصر کے سلسلے میں باخبر افراد کا کہنا ہے کہ یہ ملک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ لیبیا میں نیٹو کی مداخلت کے بعد سے بہت بڑے پیمانے پر ہتھیار لیبیا سے مصر پہنچ چکا ہے۔ ایسے میں اگر اخوان المسلمین اور اس کے حامی تازہ صورتحال کو قبول کرنے سے انکار کر کے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جس کا اندیا محمد مرسی اور بلتاجی جیسے رہنماؤں نے دیا ہے، تو حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں۔
جہاں ناظرین، مصر کے تعلق سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار شعیب رضا فاطمی صاحب موجود ہیں، گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ فاطمی صاحب السلام علیکم۔ جی فاطمی صاحب، مصر میں فوج نے ٹیک اوور کر لیا، مرسی کو برخاست کر دیا، انہیں گرفتار کر کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں قید کر دیا اور عبوری صدر نے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا، کیا تبصرہ ہے آپ کا اس صورتحال پر؟
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
حضرات، مصر کے جو حالات رونما ہوئے ہیں کل رات سے آج تک، اس سے قبل ایک ایسی جمہوری حکومت جس نے ابھی صرف 1 سال کا عرصہ گزارا تھا اور یقیناً ساری دنیا میں خوشی کی لہر تھی، سب لوگ خوش ہوئے تھے جب 30 سالہ ایک حکومت کو تحریک کے ذریعے ختم کیا گیا تھا، لیکن ان حالات میں، جن حالات میں ابھی مرسی کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے، فوج نے ٹیک اوور کیا ہے، افسوس تو کیا ہی جا سکتا ہے، لیکن اس افسوس سے زیادہ حالات جو آگے خراب ہونے کے امکانات ہیں اور جس کے واضح ثبوت دیے جا رہے ہیں، آپ نے بھی ابھی اس کے پہلے اپنی رپورٹ میں پیش کی، یہ حقیقتاً اس طرف جا رہا ہے مصر جس سمت اس کو نہیں جانا چاہیے۔ کاش اس صورتحال سے نمٹنے کے وہ طریقے ہم ڈھونڈتے جس میں عوام کو بھی تھوڑا اعتدال سے کام لینا چاہیے تھا، صبر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ 1 سال کا عرصہ بہت کم نہیں ہوتا، میرے خیال سے کافی کم ہوتا ہے، ایک کچھ اور صبر کی ضرورت تھی عوام کو بھی، لیکن وہ حالات جن حالات میں آج مصر گزر رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی صورتحال واضح ہوئی ہیں، بہت کچھ ابھی آنا باقی ہے اور حالات اور زیادہ بگڑنے کے امکانات ہیں، کاش ایسا نہ ہو اور ہماری بات غلط ثابت ہو۔ جی
جی، بہت بہت شکریہ جناب۔ اور چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار تنویر حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ تنویر حسین صاحب، جناب مصر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک سپرنگ وہ جو ہم سلسلہ شروع ہوا تھا تبدیلی کا،
جی
اس میں فوج کی حوصلہ شکنی کا ایک عمل تھا، حسنی مبارک کو ہٹایا گیا تھا اور ایک امید تھی کہ عرب کے اندر عوام کی حکومتیں آئیں گی، الیکٹڈ لوگ آگے آئیں گے اور فوج کا راستہ بند ہوگا، لیکن کل کی تبدیلی سے لگتا ہے کہ فوج نے جو وہاں اقدام کیا ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کیا ہے، اس کا خاتمے کا اپنا ایک پروسیجر موجود ہوتا ہے، جمہوری عمل کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور وہ بہترین احتساب ہوتا ہے اس حکمران کا، لیکن بہت ہی تھوڑے عرصے بعد، 10 مہینے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، 2 مہینے پہلے یہ مظاہرے شروع ہو گئے تھے اور 2 مہینے کے بعد ان کی حکومت، مرسی کی حکومت ختم کر دی گئی. مجھے جو خوف لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوج کا کردار ایک بار پھر جو ہے سامراج کے اشاروں پر عرب میں مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ کسی حوالے سے بھی اس کو درست قرار نہیں دے سکتے. اس ساری تبدیلی کے پس منظر میں اگرچہ کچھ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں جو غلطیاں میں سمجھتا ہوں مرسی، صدر مرسی کی تھیں، کہ بیک وقت انہوں نے وہ انتہائی اقدامات اٹھانے شروع کر دیے جو شاید ان سے تھوڑا سا بچا جا سکتا تھا، اور اپنے جب تک ان کی سیاسی پوزیشن مضبوط نہیں ہوتی وہ تھوڑا سا اس میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے. بیک وقت انہوں نے فوج کے ساتھ بھی ایک طرح کی ٹکر لی، عدلیہ کے ساتھ بھی ٹکر لی اور اپنے پاس اختیارات کی بھی مرکزیت کو لے کر گئے، اور دوسری طرف عوام کا جو ایک پیشکش تھی اپوزیشن کی اس کو بھی انہوں نے درخور اتنا نہ سمجھا. یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان کو، ان سے تھوڑا سا اس پہ گنجائش موجود تھی کہ اگر وہ ان کی طرف دھیان دیتے، مذاکرات کا عمل کر کے اس کو پرولانگ کرتے اور اپنی پوزیشن مضبوط کرتے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بہتر تھا. مرسی صاحب کی حکومت کا جو میں ایک اور جو پازیٹیو یہ کہ وہ مصر کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے مضبوط تھے، ان کا موقف اسرائیل کے حوالے سے بڑا واضح تھا، فلسطین کے حوالے سے بڑا واضح تھا، تو ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں لے ڈوبی ہیں، اور فوج بڑے طریقے سے انہوں نے عوام کو آگے کیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک بار پھر ان کو ہٹا دیا. اور یہ جمہوری عمل کے حوالے سے جب بھی میں کہوں گا، میری ذاتی رائے بھی ہے کہ یہ جو عوام کی رائے کا پروسیس ہے، ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس کو چلنا چاہیے، اسی کے اندر سے بہترین ڈیموکریسی نکلتی ہے اور لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کا موقع دیا جاتا ہے. لیکن بات یہ پھر آتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے، میں ضرور کہوں گا کہ مرسی صاحب کی جو تھوڑے سے سخت اقدامات تھے وہی ان کو، ان کے لیے مسائل کا سبب بنے.
بہت بہت شکریہ. اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے رابطہ ہمارا برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب سے. صفدر رضا صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی جناب، مرسی اخوان المسلمین اور ان کے حامیوں نے فوج کے اقدام کو بغاوت اور انقلاب کو سبوتاج کرنے کا اقدام قرار دیا ہے، اور مرسی کے مخالفین نے اس کو انقلاب اور اس کے ثمرات کی حفاظت کے لیے فوج کی کاوش سے تعبیر کیا ہے. آپ کی نظر میں کون صحیح ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر 2-3 غلط نظریں قائم ہوئی ہیں.
جی.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصر کی عوام نے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بے مثال قربانیاں دیں، اور انہوں نے ایک عامر اور ڈکٹیٹر کو جو کہ کئی دہائیوں سے ان پر مسلط تھا اس کو نکال باہر کیا، اور ایک یقیناً ایک انقلاب تھا اور ایک جمہوری انقلاب تھا کہ جو وہاں کے بہت ایک عرصے تک مسلط صدر کے خلاف آیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی غلط مثال یہ قائم ہوئی کہ آج اسی انقلاب اور اسی تحریر سکیئر میں ایک جمہوری حکومت کے خلاف بھی ویسے ہی جد و جہد چلائی گئی اور ویسے ہی مظاہرے ہوئے اور ویسے ہی بھرپور طریقے پر لوگوں نے ان کو نکالنے کے لیے بات کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگرچہ اگر آپ دیکھیے کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں؟
جی بالکل. جی جناب.
ہاں، اگر آپ دیکھیں تو میں اس میں پاکستان کی مجھے تاریخ یاد آ گئی ہے کہ جب ایک एजिटेशन के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत को 1970 में हटाया गया और लाहौर में डॉलर्स की रेल फेल हो गई और फौज मुंतजर थी, क्योंकि अमेरिका ने बहरहाल कुछ इदारे हैं जो कि सेकुलरिज्म के नाम पर और कहीं नेशनलिज्म के नाम पर और कहीं मुल्की सलामती के नाम पर उनकी वसी तरबियत और वो प्योर अमेरिकन खतूत पर उस्तवार हैं और वो तीसरी दुनिया की ज्यादातर अफवाज यही हैं और 50s और 60s और 70s की दहाइयों में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में और इंडोनेशिया में और मुल्कों में, फिलीपींस में फौज अमेरिकी घोड़े फौज की सूरत में नजर आते थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन मिस्र का इनकलाब जो है वो फिर फौज के और अमेरिकी एमा पर लगता है कि वो हुआ है, तो ये एक गलत नजीर कायम हुई है कि एक आमिर को भी अवामी जमहूरी जद्दोजहद के जरिए हटाया गया है और एक जमहूरी हुकूमत को भी इसी तरीके पर हटाया गया है। तारीखी तौर पर अखवान अल मुस्लिमीन देहातों और दूर दराज और मुस्तजफीन की जमात है, लेकिन काहिरा जो है वो अखवान अल मुस्लिमीन का कभी भी मरकज नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काहिरा और सिटी और अर्बन लोग थे जो कि भरपूर तरीके पर काफी महीनों से सदर मुर्सी के इकदाम और उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मिस्र फिर क्योस में चला गया है, फौज का इकतदार मजबूत हुआ है और तारीखी तौर पर जो वो इकदाम कर रहे थे, जैसे कि मेरे दोस्त तनवीर साहब ने कहा, जैसे इसराइल की मुखालफत है, जैसे अमेरिका को सख्त टर्म्स का सामना था, जैसे पड़ोसियों के बारे में वो पुरानी हुकूमत से ज्यादा मुख्तलिफ रवैया रखते थे, जैसे अरब लीग में उनका किरदार एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पर था। तो मैं ये समझता हूँ कि कल का दिन एक मायूसी का दिन था जमहूरियत पसंदों के लिए, एतदाल पसंदों के लिए और इस्लाम पसंदों के लिए, और इस इलाके में जो बहार अरब का हमने मुजाहरा देखा, वो बहार अरब हमें तहरीर स्क्वायर में एक दफा फिर कुर्बानी की सलीब पर चढ़ी नजर आई।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। शोएब रजा फातमी साहब, जनाब फौज के इख्तदार में आने के मुहर्रिकात के बारे में आप क्या कहेंगे?
फरमाइए।
फौज को इख्तदार में आने का मौका किसने दिया?
उसके मुहर्रिकात जाहिर है, अभी जो फिलहाल जो सूरत हाल है
जी,
उसमें ये सारा मौका लग तो ऐसा ही रहा है कि आवाम ने दिया है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं, बहुत बखूबी जानते हैं, जैसा कि हमारे सीनियर दोस्त ने फरमाया, 10 महीने पहले इसकी ये शुरुआत हो चुकी थी और इनकलाबात हर साल नहीं आया करते, और जिस तरह के तरह का इनकलाब इसके पहले तहरीर स्क्वायर पर एक साल पहले आया था और उसका उसको हम लोगों ने खुश आमदीद कहा था, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने और जमहूरियत पसंदों ने, एक साल के अंदर इनकलाब के नतायज पूरी तरह आ जाएं और उनके नतायज रुनुमा हो जाएं और उसके फल हम खाने लगे, तो ये मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है, वो सारी बातें तो खुल करके कह दी हमारे सीनियर तजिया निगार ने कि इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट किसका है, किसका फायदा है, मफाद किसका है, कौन नहीं चाहता था कि इसराइल मिस्र में खासतौर पर ऐसी हुकूमत हो जो जमहूरियत पसंदों की हुकूमत हो, ऐसी हुकूमत हो जिसका आवाम जिसके साथ हो, ऐसी हुकूमत हो जिसमें इस्लाम का पुट हो, और वो लोग तमाम चीजों को लेकर चल रहे थे मुर्सी। यकीन नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जो कुछ हुआ है वहां वो नहायत अफसोसनाक है, और इसके पीछे जाहिर सी बात है सिर्फ फौज नहीं है, ना सिर्फ आवाम है, ये फैब्रिकेटेड मामला है, सीधा सीधा नजर आ रहा है। और अभी तो बहुत वाजह तौर पर ये बात सामने आ गई कि काहिरा में ये जो कुछ हुआ है, 40% उन ईसाइयों को आप क्या करेंगे, वो आपके साथ पहले भी नहीं थे, उनके ही एहतजाजात, और वो शहर में ही है, ज्यादातर नवाह में नहीं है, गांव में नहीं है मिस्र के, इस बात को आप बखूबी जानते हैं। तो ये शहरी शहर में जो भी ये वावेला मचाया गया है, ये जो हंगामा हुआ है तहरीर स्क्वायर पर, इससे आम मिस्री आवाम का जमहूरियत पसंदों का कोई ताल्लुक नहीं है, फैब्रिकेटेड है, बनावटी है, मसनूई है, और उसके नतायज अच्छे नहीं हो सकते, कतई अच्छे नहीं हो सकते जब तक फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आ जाए। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी एक जो वक्फा होता है 5 साल का, बहुत सोच समझ के सारी दुनिया ने उसको अडॉप्ट किया है, तो 5 साल तो बर्दाश्त करना ही चाहिए था, आवाम को सब्र करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि मुर्सी आगे क्या करते हैं। इसराइल खौफजदा है, अमरीका खौफजदा है, इसराइल पर असरात मुरतब हो रहे हैं, तो इस पर इसको देखते हुए तो सीधे सीधे ये लगता है कि इसके पीछे साम है और उनका किरदार मशकूक हो जाता है।
जी
अभी हालात में आगे हम लोगों की तो दुआएं हैं, जमहूरियत पसंद मुल्कों में जो लोग रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम जानते हैं जमहूरियत को آگے بڑھانے کے لیے، جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے کافی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہم نے دی ہیں 1947 سے لے کے ابھی تک 65 سالوں میں، اور آج بھی دے رہے ہیں، تو ہماری جمہوریت مضبوط ہے اور باوقار ہے. مصر کے لوگوں کو بھی اس کو سیکھنا چاہیے تھا، یہ پہلی حکومت ہے، الیکٹڈ حکومت، 30 سال تو کم سے کم ایک ہی اسی حکومت کو لیں اس کے پہلے والے کی، تو 30 سال تک انہوں نے جبر برداشت کیا ہے، اور جمہوریت کے راستے پر جب وہ چلے ہیں تو تھوڑی پریشانی تو ان کو اٹھانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں کیا ہے. تو یہ اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے، جمہوریت پسندوں کے لیے، اور نقصان دہ ہے اس کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو.
جی تنویر صاحب، دیکھیے یہ جو حالات پیدا ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرسی اور اخوان المسلمین کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے؟ وہ بالکل بری اس ذمہ ہیں.
دیکھیے جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے پاس اقتدار تھا، ان کو سیاسی بیداری اور سمجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے لوگوں کو بھی حکومت میں شامل کرنا چاہیے تھا. پاکستان کے میں مثال دے سکتا ہوں، صدر آصف علی زرداری صاحب، بہت تھوڑی سی ان کے پاس سیٹ تھی، لیکن انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کو ساتھ رکھا اور 5 سال تک ایک پروسیس کو چلایا. اس کے نتائج جو بھی ہوئے، لیکن ایک بات پازیٹیو ہے کہ اس ملک میں انتقال اقتدار جو ہے وہ جمہوری طریقے سے ہوا. وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک تو صدر مرسی یا ان کی جماعت کو حکومت کا تجربہ بھی نہیں تھا، اور دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو تبدیلی کا فیکٹر ہوتا ہے وہ معاشی حالات ہوتے ہیں. تو وہاں کی جو معاشی صورتحال ہے، عام عام کے لیے جو مسائل تھے، روٹی کا اور دوسرے جو فیول کا مسائل تھے، یہ ان کے لیے، ان کو ایک جو سیٹسفیکشن تھی یا جس کے لیے انہوں نے ایک سال پہلے تحریر چوک میں تبدیلی لائے تھے، شاید اس پہ ان کی توقعات کے مطابق وہ نتائج ان کو نظر نہیں آ رہے تھے یا نہیں مل سکے تھے. یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد کو لوگوں کو اکٹھا کر دیا، لیکن بعض اوقات تھوڑا چھوٹا سا واقعہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب جو آپ ترکی میں دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی دیکھیں کہ آپ وہ درختوں سے بات شروع ہوئی اور کہاں تک چلی گئی. تو مصر کے اندر جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو صدر مرسی کو تھوڑا سا سیاسی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری صورتحال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی، کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ فوج اس ملک میں کتنی طاقتور اور کتنے عرصے سے ہے. جس ملک کے اندر فوج کی انڈسٹریل کمپلیکس ہوں اور 42% تک غالباً اس کا جی ٹی بی میں بھی حصہ ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ فوج کتنی طاقتور ہے، اس کو آپ ایک لمحے میں جو ہے نا آنکھیں دکھا کر پیچھے نہیں ہٹا سکتے. تو یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جلد بازی تھی، یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں انقلاب کی تبدیلی کے نتیجے میں ہوں اور عوام میرے ساتھ ہیں. بنیادی طور پہ تو وہاں پہ انقلاب کے، جب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، انقلاب سے پہلے ایک سیاسی نظریہ جو ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور وہ سیاسی نظریے کو دیکھ کر عوام اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. ہمارے ہاں امام خمینی کے مثال موجود ہے، انقلاب ایران کی، تو انہوں نے پہلے اپنا سیاسی نظریہ دیا. پاکستان میں بھٹو صاحب جب آئے تو انہوں نے ایک پولیٹیکل تھیوری دی، جمہوریت ہماری جو سیاست ہو کی، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور مذہب ہمارا اسلام ہے. جو یہ سیاسی نظریہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پرورش ہوتی ہے قوم کے اور لوگوں کے ذہن کے، اور پھر وہ لوگ اس کے لیے باہر نکلتے ہیں اور اس کو عمل درآمد کے لیے ان کے پاس پورا روڈ میپ ہوتا ہے. تو مصر میں جو تبدیلی آئی تھی وہ تو شروع میں تو یہ بھی تھا کہ اخوان المسلمین کی طرف سے کوئی صدر کے لیے کوئی امیدوار بھی نہیں ہونا تھا، لیکن وہ بعد میں انہوں نے فیلڈ کیے. تو یہ ساری صورتحال جو وہاں کے اندرونی حالات تھے اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی، اور بیک وقت عوام کے ساتھ، عوام کی بھی رائے کو مسترد کرنا اور فوج کے ساتھ بھی ٹکر لگانا، اور پھر ملک کے اندر معاشی صورتحال بھی درست نہ ہونا، پھر پوری دنیا بھی، عرب ممالک بھی ظاہر ہے وہ مخالف تھے، امریکہ بھی مخالف ہے، اسرائیل بھی مخالف ہے. تو اس سارے یعنی بیک وقت سارے محاذ پہ اگر آپ لڑنے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مرسی صاحب کو تھوڑا سا انہیں چاہیے تھا کہ ساری صورتحال پہ اخوان المسلمین کو تھوڑا سا تحمل سے لوگوں کو ساتھ ملاتے، عوام کو ساتھ رکھتے. اگر فوج کے ساتھ لڑنا تھا تو عوام کے ساتھ ملاتے، کیبنٹ میں لے کے آتے، کوالیشن تھوڑی سی گورنمنٹ بناتے تھے، کچھ 10% 20% حصہ دے دیتے، اور اپنی اس جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو اتنے سالوں بعد وہاں عشروں کے بعد آیا ہے اس کو بچا لیتے. تو میرا خیال ہے یہ اس میں تھوڑا سا قصور میں کہوں گا اخوان المسلمین کی انتہا پسندی کا بھی ہے.
جی بہت بہت شکریہ. جی صفدر رضا صاحب، جناب یہ کہنا کہ اس وقت جو لوگ وہاں تحریر اسکوائر پر کافی عرصے سے تھے کہ یہ سب کے سب مثلا عیسائی ہوں گے یا اسلام کے مخالف تھے یا اسلامی نظام کے مخالف تھے یا اسلام دشمن تھے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جبکہ تحریر اسکوائر پر جو لوگ جمع ہیں ان میں مسلمان، یعنی انہوں نے نماز جمعہ بھی وہاں قائم کیے مرسی کے خلاف مظاہروں کے دوران، اور اس کے ساتھ ہی 2 کروڑ سے زیادہ دستخط جمع کیے ہیں تحریک تمرد نے، کیا یہ سب کے سب اسلام دشمن یا اسلام کے مخالف تھے؟ نور پارٹی نے بھی مخالفین کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جامع اظہر کے علماء کی بڑی تعداد مخالفین میں شامل تھی، تو یہ کہنا کہ یہ سب اسلامی انقلاب کے مخالف تھے یہ کہاں تک صحیح ہوگا؟
میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسلام کے خلاف انقلاب آیا ہے، لیکن بہرحال میری یہ کنوکشن اور تجزیہ ہے کہ یہ اخوان المسلمین کی ناتجربہ کاری یا اخوان المسلمین کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا اور وہ اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکے ایسی صورتحال میں جبکہ سازشیں عروج پر تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مرسی کو ایک بھی دن اطمینان کا نہیں ملا، کبھی وہ عدالت کے ججوں سے لڑ رہے ہیں، کبھی وہ سپریم کورٹ سے ان کا تجزیہ تنازع ہے، کبھی وہ جو آئینی عدالت ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو دیکھتی ہے اس کو دیکھ کرتے تھے، کبھی انہوں نے فوج کے بہت سارے سربراہان کو بیک جنبش قلم پچھلے سال تبدیل کر دیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ان کو چیلنجز درپیش تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے ایک دوست نے کہا کہ ہم جو مستقل جمہوریتیں ہوتی ہیں ان میں جمہوریت کو سانس لینے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو آپ نے تحریر اسکوائر میں جمع لوگوں کا ذکر کیا، میں ان کے بارے میں زیادہ رائے نہیں دے سکتا، لیکن اخباری رپورٹوں کے مطابق تقریباً 100 سے زائد خواتین تھے، پچھلے 10 دنوں کے اندر زیادتیاں ہوئی ہیں وہاں پر، یعنی میں ابرو ریزی کے واقعات ہوئے ہیں، یعنی جب انقلاب کی بات ہو رہی تھی اور اس وقت بھی نماز جمعہ اور وہ ہو رہا تھا اور عیسائی اپنی عبادت کرتے تھے، جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو عیسائی گھیرا باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ ان کو کچھ نہ ہو سکے، اور اس وقت کوئی اس طرح کی جو ہے وہ جنسی زیادتیوں کی ہمیں خبر نہیں آئی تھی، لیکن یہ جو موجودہ نہر چلی ہے اس میں میں نے آج پاکستان کے اخبارات میں دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں پر 100 سے زائد خواتین اور کچھ عالمی اداروں نے اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، تو ہم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھلے وہ مسلمان ہوں، بھلے وہ نماز جمعہ بھی قائم کر رہے ہوں، لیکن اس میں ان عناصر کی تعداد زیادہ ہے جو اپنے آپ کو سیکولر اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام سے الٹ معاملات میں ملوث پائے جاتے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی تعداد ایسی تھی جو کہ اخوان المسلمین سے کسی نہ کسی طریقے پر نجات چاہتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مظاہروں کے ذریعے
صفدر رضا صاحب یہاں پر ایک منٹ، یہ خواتین جی صفدر رضا صاحب یہ خواتین کے ساتھ جو زیادتی کا مسئلہ ہے اس مسئلے میں بھی الزام اخوان المسلمین پر تھا، اور یہ کہ اخوان المسلمین سے وابستہ کچھ ملاؤں نے یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ تحریر اسکوائر پر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی جائز ہے، اور فوجی ٹیک اوور سے پہلے تک اخوان المسلمین کی جانب سے اس فتوے کی مخالفت میں کوئی بیان نہیں آیا تھا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اس طرح کے فتوے دینا کہ کسی خاص رات جنسی زیادتی کرنے کا فتویٰ دینا، یہ تو مطلب ہے اسلام کے اصولوں اور قرآنی تعلیمات کے بالکل منافی ہے کہ آپ کسی کو زنا کی اپنے سیاسی مخالفت کی بنا پر آپ کسی کو خدا نہ خواستہ زنا کا مشورہ دے رہے ہیں بلکہ فتویٰ دے رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک فتویٰ تھا، اور میرے دوست تنویر صاحب جیسا کہ عرض کر رہے تھے اور میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ ایک ملک پر حکمران جب ہوتے ہیں اور وہ ملک بہت سارے عقائد رکھنے والے لوگوں کا ملک ہو تو وہاں آپ کو شدت پسندی کو ترک کر کے اور میانہ روی اور محبت سے اپنے شہریوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب مرسی اور وہاں کی حکمران جماعت اخوان المسلمین इस बहुत बड़े टास्क पे नाकाम हुए हैं, और ये नाकामी जो है मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की नाकामी अगरचे नहीं है, लेकिन बहरहाल मिस्र के लिए एक बहुत बड़ा धचका और एक बहुत बड़ी मुस्तकबिल, मिस्र के जमहूरी मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान लग गया है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। फातिमी साहब, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि आवाम को इनकलाबी अकदार से या इनकलाब से या खुद निज़ाम से मुर्सी के खिलाफ करने में इंतहा पसंदी भी उसमें काफ़ी कारगर रही है? इनको जो मौका मिला था, इस मौके में जो उनका बुनियादी टास्क था मुर्सी के सामने, जिसका उन्होंने ऐलान भी किया था और समझा ये जा रहा था कि ये अमरीका और सहूनिज्म का जो महवर है उससे मुल्क को दूर करेंगे, इस सिलसिले में तो उन्होंने कोई कदम उठाया नहीं, लेकिन इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के सिलसिले में जरूर वहां पर कुछ इकदाम किए गए हैं। तो ये जो कुछ हुआ है, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि इसमें मुर्सी और उनसे वाबस्ता अफराद की शिद्दत पसंदी का असर ज्यादा है?
ये यकसर मैं आपकी बात को मुस्तरद यकीनन नहीं कर सकता, आपकी बातों में जाहिर सी बात है वो जो सदाकत है, लेकिन मैंने पहले अपना मौकिफ वाज़ेह कर दिया था कि जमहूरी हुकूमत को चलाने के लिए जो 5 साल का अरसा दरकार होता है, क्या आपने मुर्सी को वो वक्त दिया 1 साल के अंदर, और 1 साल भी नहीं बल्कि 10 महीनों के अंदर? हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी उनको हर महाज पर लड़ने के लिए एक तरफ उनको इतनी साजिशें पल रही थी उनके आसपास में कि उन साजिशों से अभी सही तरीके से वो वाकिफ भी नहीं हुए थे। और जमहूरियत एक बहुत लंबे प्रोसेस की उम्मीद करता है, एक लंबे प्रोसेस की जरूरत है। आप तो हिंदुस्तान में बैठे, आप जानते हैं 1857 का जो इनकलाब की अगर बात करें, 1857 के इनकलाब के बहुत पहले 1753 और 1754 में से लड़ाइयां शुरू हो गई थी, जंगें लड़ी थी हमारे उलमाओं ने, एक नजरिया कायम किया था, एक बहुत बड़ी कुर्बानियां दी थी यहाँ के उलमाए हिंद ने और हिंदू पाक ने। उस जमाने में जो मिले हुए जो लोग थे, उबैदुल्ला सिंधी को आप नहीं भूल सकते, और इस तरह के लोगों ने पूरी दुनिया में जा जाकर उन लोगों ने अपनी गोलबंदी की थी, तब जाके इनकलाब खड़ा हुआ था जिसका 1857 में एक खास तरीके से उसका सामने चीजें आई, और उसके बाद 1947 में मुल्क को आजादी मिली। तो मैं कहता हूं कि एक जमहूरियत को कायम करने के लिए जिस इनकलाब की जरूरत होती है, मिस्र के आवाम या मिस्री लोगों ने अभी उसके प्रोसेस में को शुरू किया है, अभी आगे काफी लंबी लड़ाई है, और उसमें मुर्सी को इल्जाम देना मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादती होगी। मुर्सी ने ज्यादती की है, लेकिन वो ना तजुर्बेकारी कहेंगे, उसको ज्यादती ना कहें हम, क्योंकि जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे मुल्क में जिसमें 30 साल से एक आमिर हुकूमत कर रहा हो, वहां एकाएक एक जमहूरी सेटअप खड़ा होता है, और 1 साल में चाहे कि उनकी तमाम चीजें सामने आ जाए, उसके तमाम फायदे नजर आने लगे और हर महाज पर वो कामयाब हो जाए, ये पॉसिबल नहीं था, थोड़ा सा वक्त उनको देना चाहिए था, मेरा ये मौकफ है। शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया जी। तनवीर हुसैन साहब, जहां तक वक्त की बात है तो इस बात में काफी दम है कि 1 साल का अरसा किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी और तवानाई और किसी भी शख्स की सलाहियतों को परखने के लिए बहुत कम होता है। बहुत से काम जो उसे करने होते हैं उनको, उनके लिए 1 साल का अरसा बहुत कम होता है। मुर्सी साहब के लिए मिस्र को अमेरिका और सहूनिज्म के महवर से दूर करने के लिए 1 साल का अरसा कम था, ये तस्लीम। मुर्सी साहब के लिए जो कैंप डेविड मुआहदा था उसको खत्म करने के लिए भी 1 साल का अरसा कम था, ये भी तस्लीम। लेकिन मुर्सी साहब ने इस 1 साल के अरसे में जो शिद्दत पसंदी और तकफीरियत को हवा दी, और जिस तरह से उन्होंने बजाय इसके कि सहूनिज्म और अमेरिका के महवर से मुल्क को दूर करते उनसे करीब होने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने शाम का सफारतखाना बंद किया और शाम में जो जंग अमेरिका और सहूनिज्म के महवर की जानिब से हुकूमत के खिलाफ लड़ी जा रही है उसमें इस महवर का उन्होंने साथ दिया, और सबसे बढ़कर इंतहा पसंदी। मैं आपको बताऊं कि अभी जो मिस्र में हसन शहाता पर जो हमला हुआ था मिस्र के आलम दीन, ये काम मिस्र में हुस्नी मुबारक की आमरियत के दौरान नहीं हुआ था, वहां पर मजहबी मुनाफरत नहीं फैली थी, लेकिन जिस तरह से एक इमाम महदी की महफिल मिलाद पर हमला किया गया, 500 लोगों ने, तकफीरियों ने और सल्फियों ने हमला किया, और वहां से 5 लोगों को जिसमें शेख हसन शहाता और उनके भाई भी शामिल हैं, نکال کے اور جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کیا یہ اپنی جگہ پر ہے. اس سے دو دن پہلے سلفیوں کے اجلاس میں مرسی صاحب نے شرکت کی تھی, وہاں شیعوں کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے اور مرسی صاحب نے ایک لفظ یہ نہیں کہا کہ یہ نعرے غلط ہیں, ابھی ہمارا ملک مذہبی منافرت کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جو کام انہوں نے ایک سال کے عرصے میں کر دیے, تکفیریت کی حمایت میں, سلفیت کی حمایت میں, مذہبی انتہا پسندی کو بڑھانے میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی, ایک شیعوں کے علاوہ باقی بھی جو منورٹیز تھی ان کے ساتھ بھی ان کی جو جماعت تھی ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. اور یہ اگر آپ دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ان کی سیاسی جماعت کے علاوہ موجود ہیں وہاں پہ مصر میں, اس میں اگر آپ ساری جماعتوں کا دیکھیں تو وہ زیادہ تر کنزرویٹو لبرل اور کچھ لیفٹ کی جماعتیں, کچھ سیکولر جماعتیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مرسی صاحب جو ہے بہت تھوڑی سی اکثریت سے اقتدار میں آئے تھے, اور الیکشن کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ الیکٹڈ ہیں لہٰذا آپ پانچ سال پورے کرنے ہیں, ایک جمہوری ایک طریقہ کار کے اندر تو موجود ہے, لیکن الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایک حق تو مل گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جمہوریت کی بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو جمہوری عمل کو لے کر چلتی ہیں, صرف الیکٹڈ پروسیس نہیں ہے. الیکشن جو ہے ایک نظام کے کا پروسیس ہے کہ آپ ایک جمہوری نظام کو ملک کے اندر درج نافذ کریں گے, وہ پروسیس انہوں نے جو ہے نا وہ پورا کیا اور صدر بن گئے. اب بات آج آ جاتی ہے کہ وہاں الیکٹڈ ہونے کے بعد انہوں نے وہاں کے اندرونی جو سٹرکچر ہے, سوشل سٹرکچر ہے, اس کو کس طرح سنبھالا. وہاں پہ خامیاں بہت ساری نظر آتی ہیں آپ کو کہ ان کی منورٹیز کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ جو رویہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. دوسری طرف آپ اپنے جو مذہب ہے یا اپنے مسلک کو جب ملک کے اندر نافذ کریں گے تو نتیجہ تن دوسری تمام لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہوں گے. تو وہ جو کچھ کرنے جا رہے تھے اور جو ایک تمام اختیارات بھی اپنی طرف لے کر جا رہے تھے, تو وہ تو انہوں نے تو پہلے ہی ایک ایسے ڈکٹیٹر سے جان چھڑانے کی کوشش کی جس کے پاس تمام اختیارات کا منبع تھا. اور یہ ایک الیکٹڈ الیکشن کے ذریعے ایک پروسیس لے کر بڑی نیرو جو ہے نا ان کی کامیابی تھی, اس کے ذریعے ملک کے اندر ایک مطلق انانیت کی طرف لے کر جا رہے تھے اپنے آپ کو. اور عوام کی جب آپ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ تحریر سکوائر جو ہے بھرا ہوا ہے اور وہاں لاکھوں لوگ موجود ہیں, تو یہ عوام ہے تو ان کی رائے کا تو احترام بھی تو جمہوریت کا حسن ہے نا. آپ صرف اس کو ایک لے کے چل رہے ہیں کہ جی وہ الیکٹڈ تھے, لیکن یہ ساری باتیں باقی بھی جمہوریت کے اندر ہوتی ہیں. وہاں ٹالرنس کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں دوسروں کے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ شامل ہوتا ہے, وہاں ہر سٹیزن کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں, بیسک جو رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, انسانی حقوق ہیں اس کا احترام کیا جاتا ہے, نظریات کا احترام کیا جاتا ہے. دین تو سب سے بڑا علم بردار ہے کہ دوسروں کی رائے اور اس کے عقائد اور نظریات کا احترام کرنے والا, لیکن آپ ایک اسلامی جماعت ہوتے ہوئے جب دوسروں کی آزادی سلب کریں گے یا آپ دوسروں کی آزادی ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً یہ رد عمل جو وہاں سامنے آیا یہ ایک دن میں نہیں آیا, یہ تو نہ ہی دو مہینے پہلے کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ دس مہینے بعد, یقیناً دس مہینے سے پہلے یہ معاملات لوگوں نے محسوس کرنے شروع کر دیے تھے, وہ تو روڈ پہ آتے آتے دس مہینے ان کو لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تھوڑا سا انتہا پسندی جو دوسروں کو برداشت نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کو بھی ایک بار پھر راستہ ملا, ایک بہانہ ملا, اور اس نے آ کے بڑے عوام کے زور پر عوام کی حمایت میں انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں آپ کو ہٹا دیتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس جو ہے اس طریقے پہ انجام پذیر ہوتا ہے. تو یہ اس میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان میں اس کی سیاسی کم جو میں کم فہمی میں کہوں گا ان کو کہ آپ وہ پوزیشن سنبھال نہیں سکے. پوری دنیا جب گلوبل ولیج کی بات ہو رہی, پوری دنیا میں ایشو چل رہے, پورے عرب میں یہ مذہبیت کو آواز دے رہا ہے, امریکہ خود دے رہا ہے اور بہت سارے ممالک میں, پاکستان اس کی زد میں ہے, اس کے علاوہ اور دوسرے ممالک میں, تو اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے تھا کہ مصر کے اندر ایسے اقدامات نہ کیے جائیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر عدم تحفظ ہو, اور وہ عدم جب تحفظ ہوگا تو یقیناً وہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے, اور جب وہ اکٹھے ہوں گے تو یقیناً اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے جو کل جس کا آپ نے مظاہرہ دیکھا.
جی صفدر رضا صاحب, جناب اخوان المسلمین اور ان کے طرفداروں نے فوج کے اقدام کی مذمت کی ہے اور قاہرہ میں اب بھی ان کا اجتماع ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بغاوت ہے, اس کو وہ تسلیم نہیں کریں گے, لیکن اسی کے ساتھ خود قاہرہ میں ان کے طرفداروں سے بہت زیادہ مجمع مرسی کے مخالفین کا ہے جو تحریر اسکوائر پر اور دوسری جگہوں پر ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں. اسی کے ساتھ اسکندریہ، اسیوت اور دیگر مصر کے شہروں میں بھی عوام خوشیاں منا رہے ہیں. میرا سوال کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جہاں تک مرسی صاحب کا سوال ہے، عوام کو ناراضگی اس بات کی نہیں ہے کہ جو ان کی توقعات تھیں ان کی توقعات کے مطابق وہ معاشی سدھار نہیں لا سکے، وہ وہاں پر ان کے لیے مصر کو جنت نہیں بنا سکے. شاید عوام کو زیادہ ناراضگی اس بات کی ہے کہ جو کام انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے کر دیے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اخوان المسلمین کو بہت عرصے بعد ایک موقع ملا تھا. وہ ہمیشہ شکایت کرتے تھے کہ کوئی بھی الیکشن آزاد نہیں ہے بلکہ سٹیٹ اس میں مداخلت کرتی ہے اور ان کے نمائندگان کو قانوناً یا تو شرکت نہیں کرنے دی جاتی، لیکن اگر وہ شرکت کریں بھی صحیح تو جو سرکاری پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے وہ الیکشن جیت جاتا ہے. لیکن پہلی دفعہ ان کو مرسی صاحب کی صورت میں ایک قائد ملا جو کہ صدر تھا اور اس نے عوام کے پاپولر ووٹوں کی اکثریت حاصل کی تھی، اگرچہ وہ بہت کم اکثریت سے تھی، لیکن بہرحال ایک اکثریت انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں حاصل کر لی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے ممبران پارلیمنٹ آتے اور ان کی حکومت آتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسے اقدامات کیے تھے جو شدت پسندی، چاہے وہ مذہب میں مختلف فرقوں کو مد نظر رکھ کے نہ تو فوج سے تصادم ہو، آئینی اداروں سے تصادم ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخوان المسلمین جو ایک عرصے سے اپنی بہت پرانی جدوجہد کو ثمر پانے کے قریب پہنچے تھے، انہوں نے اپنی شدت پسندی اور دوسرے لوگوں کو ساتھ نہ ملانے کی اپنی پرانی پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک سنہرا موقع گنوایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک کافی لمبے عرصے تک مصر کے عوام جو ہے وہ اخوان المسلمین پر بلیو کرنا چھوڑ دیں گے. اور اگرچہ اخوان المسلمین بحثیت ایک پارٹی کے ناکام ہوئی ہے، لیکن ہمیں مصر میں اسلام کی قوت کو سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اخوان المسلمین ناکام ہوئی ہے، لیکن وہاں کے مسلمان اور وہاں کے مسلمانوں کی درد مندی ناکام نہیں ہوئی. اور ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اخوان المسلمین کے اس تجربے سے ایسی اسلامی پارٹیاں سامنے آئیں گی جو کہ اسلام کے عالمگیر اور محبت آمیز رویے کو سامنے رکھ کر حکومتیں اور آگے کی پالیسیاں بنائیں گی، اور شدت پسندی، تلخی اور دوسرے فرقوں اور دوسرے مسلمانوں کو کم تر سمجھنے کی ایک پالیسی کو اختیار نہیں کریں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مصر میں جمہوریت بحال ہوتی ہے تو ایک عرصے کے بعد اسلام وہاں پر ایک مضبوط قوت کے طور پر آئے گا، بھلے اس کا نام اخوان المسلمین نہ ہی ہو.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صفدر رضا صاحب. اسی کے ساتھ ہم تنویر حسین صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور شعیب رضا فاطمی کے بھی شکر گزار ہیں کہ تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے. اس میں دو رائے نہیں کہ مصر میں جس طرح سے محمد مرسی کی حکومت کو برطرف کیا گیا ہے، جس طرح سے فوج نے ٹیک اوور کیا ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے ان کو ہٹایا ہے، اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی ملک میں فوجی ٹیک اوور کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے اسباب فراہم کرنے میں صدر مرسی اور ان کی حامی جماعت اخوان المسلمین نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی حمایت بھی نہیں کی جا سکتی ہے. اخوان المسلمین اور مرسی کو جو موقع ملا تھا، یقیناً ایک سال کے عرصے میں اگر وہ کام نہیں کر سکے جو کام عوام ان سے چاہتے تھے، اس کے لیے شاید ان کو جواب دینا ہونا پڑے. لیکن اس مختصر عرصے میں جس طرح سے انہوں نے انتہا پسندی کو بڑھاوا دیا، جس طرح سلفیت کو بڑھاوا دیا، جس طرح تکفیریت کو بڑھاوا دیا، اور جس طرح سے انہوں نے مصر کے معاشرے کو صہیونزم اور امریکہ کے محور سے ہٹا کر لے جانے کے لیے ان کو منڈیٹ ملا تھا، اس کے برخلاف انہوں نے امریکی اور صہیونزم کے محور کے قریب معاشرے کو لے جانے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے یقیناً ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir. اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.